الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال الله تبارك وتعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ان لکل قوم عید وہذا عیدنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. ہمارا دین دین فطرت ہے اور رب کائنات نے انسان کے فطری جذبات کا لحاظ رکھا ہے. انسان چاہتا ہے کہ وہ خوشی کا موقع بھی اسے میسر آئے اور نہ صرف یہ کہ وہ خوشی منائے بلکہ اور لوگ بھی اس کے ساتھ اس کی خوشی میں شریک ہوں. تو دین اللہ نے دین فطرت کے طور پر عطا فرمایا, انسانی احساسات اور جذبات کا لحاظ رکھا گیا. چنانچہ دو یہ اہم تہوار رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائے, ایک عید الفطر کے موقع پر اور ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر. لیکن دنیا کے دیگر مذاہب میں اکثر و بیشتر بدترین نافرمانیاں, گناہوں کے کام اور مخلوق کو نقصان پہنچانے کے کام, اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے کام اکثر و بیشتر ان کی خوشیوں کے موقع پر نظر آتے ہیں. چاہے وہ شراب نوشی ہو اور وہ رقص و سرور کی محفلیں ہوں, پھر وہ جوا کھیلنا ہو اور پھر روڈ ایکسیڈنٹس کا ہو جانا ہو, اموات کا ہو جانا ہو, یہ آپ کو دنیا کے مذاہب میں معروف نظر آئے گا. یہ اسلام منفرد ہے اور دین ہے, نظام حیات ہے اور رب کائنات کا عطا کردہ دین ہے. یہاں اگر خوشی بھی عطا کی گئی تو اس کا بھی ایک مینر, اس کا ایک طریقہ بتایا گیا, اس خوشی کے بھی کچھ قواعد و ضوابط بیان کیے گئے, اس خوشی کے لیے بھی کچھ طریقہ کار کو وضع کیا گیا ہے. چنانچہ آپ ایک طرف تو دیکھیے کہ عید الفطر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اختتام پر عطا فرمائی, ایک عظیم مہینہ, ایک عظیم عبادت تکمیل کو پہنچ رہی ہے, تو اس کے بعد عید الفطر کو رکھ دیا گیا. اور وہاں عید الاضحیٰ ہے, ایک عظیم عبادت حج کی ادائیگی اس کی تکمیل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ عید الاضحیٰ کو جوڑ دیا گیا ہے. اور دوسری بات ہے کہ دونوں عیدوں میں تکبیرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جاری فرما دی. اس فرق کے ساتھ کہ جب عید الفطر کی نماز کے لیے ہم آتے ہیں تو آہستہ آواز میں تکبیرات کہتے ہیں, جاتے بھی کہہ لیجیے, اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کا اہتمام بلند آواز سے کیا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ہماری اس خوشی کا آغاز بھی اللہ کی تکبیرات کے ساتھ. بتایا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہو اور تم اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہو, تمہاری خوشی بھی اللہ کے حکم کے تابع, تمہاری غمی بھی اللہ کے حکم کے تابع, تمہارے شب و روز کے معاملات کو اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہونا چاہیے. چنانچہ ایک طرف یہ تکبیرات کا اہتمام ہے تو دوسری طرف ہماری اس عید کا آغاز اللہ کے حضور سجدہ کرنا, دو رکعت نماز ادا کرنا, اللہ کے سامنے جھکنا, اس کے ساتھ ہم اپنی عید کا, اپنی اس خوشی کا آغاز کرتے ہیں. پھر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہاری خوشی غمی زندگی کا ہر گوشہ, زندگی کا ہر موقع, زندگی کا ہر کام وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہونا چاہیے. پھر ایک اور خوبصورت بات, اللہ رب العالمین نے ان دونوں عیدوں میں اگر ایک طرف اپنا حق بھی رکھا کہ دو رکعت ادا کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیرات بلند کرو, تو وہیں حقوق العباد کو بھی جوڑ دیا گیا ان دونوں عیدوں میں. چنانچہ عید کے موقع پر, عید الفطر کے موقع پر فطرے کی ادائیگی کو, صدقہ فطر جسے کہا جاتا ہے, لازم قرار دیا گیا. اور جیسے جمعے میں بھی توجہ دلائی گئی تھی کہ جو ہم بھاگتے ہوئے آ کے دے کر آتے ہیں یہ مناسب بات نہیں. صدقہ فطر کا اصل حاصل کیا ہے؟ ایک حدیث ابو داؤد شریف میں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دو اہم فوائد ہیں.
نمبر ایک، روزوں میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں یہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ کس قدر کوتاہیاں روزے میں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو اس کے کفارے کے لیے بھی صدقہ فطر کو متعین کیا گیا. اور نمبر دو، غریب کو بھی عید کی خوشی میں شرکت کا شامل ہونے کا موقع ملے گا. اب ظاہری بات ہے اس وقت اگر آپ میں کسی ادا تو ہو جائے گا، بس وہ ادا ہی ہوگا، لیکن اس وقت کون غریب ہے جو کسی مارکیٹ میں جا کے بازار میں جا کے کچھ سودا خریدے گا اور اس کے گھر میں خوشی کا اہتمام ہو سکے گا؟ تو یہ بہتر ہے کہ اس کو پہلے ادا کیا جائے. دوسری بات ہے کہ وہ گندم کے حساب سے 80 روپے 100 روپے تو ہم ادا کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے ادا تو ہو گیا، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی شاپنگ کتنے ہزاروں میں کی ہے. آج ہمارے گھروں میں مٹھائی کا اہتمام اور سیوئیوں کا اہتمام کتنے سینکڑوں روپے میں ہوا ہے. تو اللہ نے وسعت دی ہو تو گندم سے آگے بھی نصاب ہے، کھجور کا بھی ہے، بادام کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، وہ بات تو پھر 1800 روپے تک پہنچ جاتی ہے فی آدمی کے صدقہ فطر کے اعتبار سے. تو اللہ نے وسعت زیادہ دی ہو تو زیادہ دینا چاہیے. تو یہ دیکھیے حقوق العباد کو بھی اس خوشی میں جوڑ دیا گیا کہ اپنی اس خوشی میں دوسروں کو بھی شامل کرو. روایات میں سے کراتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ بچے تو کھیلتے ہوئے دکھائی دیے اور ایک بچہ کوئی کونے میں بیٹھا رو رہا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جا کر پوچھا اس سے تو پتا چلا کہ وہ بچہ یتیم ہے اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر میں لے کر آئے، اما عائشہ سے اس کو تیار کرایا رسول اللہ علیہ السلام نے، اور اس کو باقاعدہ عید کی خوشی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شریک کیا ہے. بعض نے یہاں تک ذکر کیا کہ اپنے ساتھ ممبر پر بھی بٹھایا اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو دیکھ لیں اپنے قرب و جوار میں، الحمدللہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کھاتے پیتے افراد موجود ہیں، لیکن قرب و جوار میں ممکن ہے کہ ایسے بچے بھی ہوں، ایسے گھرانے بھی ہوں کہ بہرحال صدقہ فطر تو ادا ہو گیا لیکن شاید انہیں خوشی میں شریک ہونے کے لیے ہمارے کسی تعاون کی ضرورت ہو. اگر ایسا ہے تو بہرحال یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ کم از کم اس خوشی کے دن میں معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں ان کو بھی خوشی میں شریک ہونے کا موقع فراہم کرنا چاہیے. عید الاضحیٰ پر آ جائیں، وہاں قربانی کو متعین کر دیا گیا، اللہ کے حق میں قربانی کی ادائیگی بھی شامل ہے مگر اس کے گوشت میں محتاجوں کو غریبوں کو بھی شامل کرنے کی تلقین کر دی گئی. یوں دونوں تہوار بڑے بامقصد بنا دیے گئے کہ ایک طرف تکبیرات کا اہتمام، اللہ کے حضور جھکنے کا اہتمام، اور اللہ کے بندوں کو بھی ان خوشیوں میں شریک کرنے کا اہتمام. یہ ہمارا بڑا پیارا دین ہے، اللہ کرے کہ ہم اپنے دین کا خود مطالعہ کریں. اہل علم نے کتابیں لکھی، میرے اور آپ کے لیے لکھی، مطالعہ کریں تو ہمارے دین کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک حکم کی خوبصورت حکمتیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں. اور بہرحال ایک تو ہے ایمان کے یہ احکامات تو ہیں، لیکن جب حکمتیں کھلتی ہیں تو انسان دل جمعی کے ساتھ، پورے اطمینان قلب کے ساتھ عمل میں اور آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے کی، دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی بات ہے کہ اتنا عظیم مہینہ آیا اور چلا گیا، اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بہت سے ساتھی کہیں گے پچھلے سال بھی آپ نے عید پر یہ بات کی تھی، اس سے پچھلے سال بھی عید پر یہ بات کی تھی، تو آج بھی یہ بات کریں گے، اگر زندگی رہی تو آئندہ بھی یہ بات کریں گے. اس سے کہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے عظیم مہینے میں اتنی عبادات کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، اب ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ اس مسجد میں رات میں عشاء میں نماز میں صفے کتنی تھی، اور مجھے نہیں پتا کہ فجر میں یہاں پر کتنی تھی، لیکن میں اپنے محلے کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ اتنی نہیں تھی جتنی ہم نے ایک دن پہلے دیکھی تھی. یہ کیا ہے آخر؟ یہ سوچیے اس کے بارے میں، کیا ہم یہ خوشی ایسے منائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں گے اور ظہر میں مسجد ویران ہوگی، عصر میں مسجدیں ویران ہو جائیں گی، قرآن اب بند ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، عید الفطر کے دن جس مقام پر، یعنی جس مسجد میں یا مقام پر نماز عید ادا کی گئی وہاں نفل بھی منع کر دیے گئے، ٹھیک ہے خوشی کا دن ہے نفل آپ ادا نہ کریں، لیکن اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں، فرض تو معاف نہیں ہے نا، سنتیں تو معاف نہیں ہیں، اور عید کے دن کے بعد کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ اتنی عظیم عبادات ہم نے جو انجام دیں، اب رمضان کے بعد میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ یہ اللہ مجھے بھی سوچنے کی توفیق دے، آپ کو بھی سوچنے کی توفیق دے. ہم نے 27 شب میں دعائیں کی، ختم قرآن میں ہم نے دعائیں کی، اب وہ جو دعاؤں میں ہم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے، ہم اس کو کس قدر ادا کریں گے، کس قدر ان وعدوں کی تکمیل کریں گے، کس قدر ان ارادوں کی تکمیل کریں گے جو ارادے اور وعدے ہم کر بیٹھے ہیں رمضان المبارک تنہائی میں بیٹھ کے، عید کے دوسرے دن تیسرے دن جب اللہ توفیق دے، اور ہمارا بھی ارادہ ہونا چاہیے اس میں، ہم جائزہ لیں کہ اب ہمارے ارادے کیا ہیں اور آئندہ کی زندگی میری اور آپ کی کیسے ہوگی. کل میں ایک بات عرض کی تھی جمعے کے خطبے میں بھی، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، دو روزے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، ایک روزہ ہے جو رمضان میں ہے یا آدمی نفل روزے بھی رکھتا ہے، ایک روزہ ہے جو کم و بیش 15 گھنٹے کا تھا جس میں ہم نے کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا، زوجین کے تعلق کو، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، وہ روزہ تو ہو گیا ختم، فرض روزہ رمضان کا. لیکن جو پوری زندگی کا روزہ ہے وہ تو چل رہا ہے. اور ان روزوں کا ایک بہت بڑا حاصل کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے. تو اب پوری زندگی کے حوالے سے، پوری زندگی کے حوالے سے جو روزہ ہے اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی بندگی کا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، اس کے حوالے سے ہم کتنے متحرک ہوں گے، یہ ہے اصل بات. ایک عید وہ ہے جو آج ہم منا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرما اس کی خوشیاں میں عطا فرمائے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے. روایات احادیث میں ذکر آتا ہے جب بندے آ رہے ہوتے ہیں عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اپنے ان بندوں کے بارے میں، اے میرے فرشتوں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بلند شان کی قسم، دیکھو انہوں نے میری خاطر اپنے کھانے کو چھوڑا، میری خاطر اپنے پینے کو چھوڑا، میری خاطر اپنی خواہشات کی تکمیل کو چھوڑا، تم گواہ رہو، تم گواہ رہو کہ میں ان کو بخش چکا ہوں، میں ان کو معاف کر چکا ہوں. اللہ بھی فخر فرما رہا ہے کہ وہ انسان کے جس کے بارے میں فرشتوں نے گزار کیا تھا کہ اللہ یہ تو فساد مچائے گا زمین میں، اور فرشتوں نے جو کچھ کہا تھا آج انسان ثابت بھی کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی شان کریم، اللہ کا فضل، اللہ کی عطا کہ اس ایک مہینے کی محنت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا اپنے ان بندوں پر کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر روزوں کا اہتمام کیا، دیگر عبادات کا اہتمام کیا، اور اللہ اپنی شان کریم کا اظہار فرماتا کہ میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میری عزت کی، میری جلال کی، میری شان بلند کی قسم، تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اب جب بندہ لوٹتا ہے یہاں سے تو بالکل پاک صاف ہو کر جاتا ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان میرے آپ کے ہم سب کے حق میں قبول فرما لیں، اور واقعی ہم یہاں سے بالکل صاف ستھرے ہو کر جائیں، اور اللہ توفیق دے اس صاف ستھرے ہونے کے بعد اس صفائی ستھرائی کو پوری زندگی برقرار رکھیں. عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک عید تو یہ ہے، ہم ابھی نماز بھی ادا کریں گے، خطبہ بھی سنیں گے، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد جو کچھ بھی گھر والوں نے اہتمام کیا کھائیں گے پیئیں گے، اچھی بات ہے، یہ مطلوب ہے اس دن کے اندر. لیکن ایک عید اس دن ہوگی ایک فرد کی، ایک بندہ مومن کی، کہ جب واقعتاً سچی توبہ کر لے اور واقعتاً وہ پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائے، واقعتاً اپنے رب کو وہ راضی کر لے، وہ دنیا میں اس کی عید ہے. اور سب سے بڑی عید کب ہے؟ کل، جب بندے کی ملاقات رب سے ہو اور رب کہہ دے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ ساری زندگی کا حاصل ہے جس کی ایک بہترین مشق اللہ رب العالمین نے مجھ سے اور آپ سے رمضان المبارک میں کرائی ہے. ایک اور اہم بات وہ بھی ہر سال توجہ دلائی جاتی ہے، بقول ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، کہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے جیسے مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن مہمان کا تحفہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے، اور تحفہ وہ بڑی محبت سے دیتا ہے، اور تحفے کی جس کو دیا جائے اسے قدر کرنی چاہیے. تو رمضان المبارک آیا اور چلا گیا، لیکن رمضان المبارک کا تحفہ قرآن حکیم میرے پاس، آپ کے پاس موجود ہے. اور آج اگر عالمی سطح پر بات کریں، اس ملک کی بات کریں، امت کے زوال کے بارے میں جتنے اہل علم اور اسلاف نے گفتگو فرمائی، سب کا متفقہ نتیجہ اور فیصلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر قرآن حکیم کو ترک کر دیا جانا، چھوڑ دیا جانا، یہ اس امت کے زوال کی اہم ترین وجہ ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و رسوا کر دے گا. اقبال نے بھی کہا تھا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تو اللہ کے رسول نے تو یہ فیصلہ فرما دیا، یہ بات ارشاد فرما دی، اس امت کا عروج یا زوال وہ قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ ہے. تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے، ہم نے رمضان میں قرآن پڑھے کی تلاوت کی، کئی لوگوں نے کئی مرتبہ قرآن کی تکمیل کی، نماز تراوی میں ہم نے سنا الحمدللہ. اب کیا ہے قرآن کے بارے میں سمجھنے کا اہتمام کتنا ہو؟ یہ کتاب ثواب فقط نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. ثواب تو مل گیا، ایک ایک حرف پہ دس دس نہیں کیا، اور رمضان میں اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن ہم نے کتنا سیکھا قرآن کو، رمضان مبارک کے جمعوں کے خطبات میں بھی بار بار اس پہ توجہ دلائی گئی. آج پھر توجہ میں آپ کو دلا رہا ہوں. 60-70 برس گزر گئے ہماری زندگیوں کے, کتنے لوگ ہیں یہاں پر, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس ملک میں, اپنی زبان میں آج تک قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ نہیں پڑھا. حالانکہ ترجمہ کافی نہیں, تشریح کی ضرورت بھی ہے, احکامات کو جاننے سیکھنے کی ضرورت بھی ہے. ہم اللہ کو کل کیا جواب دیں گے؟ یہ سارا رمضان کا مہینہ کیوں سجائے گا؟ ہم نے رمضان میں بات کی روزے قرآن پر شکر ادا کرنے کے لیے, رات کا قیام قرآن کے ساتھ تعلق کے لیے, تراویح قرآن کے لیے. سارا مہینہ رمضان کا جو سجایا گیا, جو محنت کرائی گئی, وہ قرآن کے تعلق سے. کہاں ہے وہ قرآن؟ تلاوت سے آگے کی بات کر رہا ہوں, اور اب تو تلاوت بھی مرحومین کی نہیں ہوتی ہے رمضان کے علاوہ. بس کوئی مرے گا تو ہم قرآن کھولیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی یہ مردوں کی کتاب نہیں ہے, یہ زندوں کی کتاب ہے. ہاں تلاوت کر کے مرحومین کے دعا کیجئے, اللہ انشاءاللہ رحمت نازل فرمائے گا. مگر قرآن صرف ایصال ثواب کی کتاب نہیں ہے, اور فقط ثواب کی کتاب نہیں, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. کھولئے خدا را اس کو, جہاں موقع ملے اہل علم کی مجلسوں میں جائیے, علماء نے ترجمے کیے, تفاصیل لکھی, ان کا مطالعہ کیجئے. جہاں جہاں قرآن سیکھنے کے مواقع ملے اس کو غور میں لے کر آئیے, اس میں شرکت کیجئے. اور اس سے اوپر ہماری زندگیوں میں قرآن کا نفاذ, ہمارے گھروں میں قرآن کے احکامات کا نفاذ, اور یہ ملک جو ہم نے اسلام کے نام پر لیا اس میں قرآن حکیم کے احکامات کا نفاذ. جب تک یہ نہیں کریں گے یہ حالات کبھی نہیں سدھر سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور خاص طور پر پاکستان کیوں؟ لیا ہی اسلام کے نام پر, لیا ہی قرآن کے نام پر, لیا ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پر. تو جب تک اس کو نافذ نہیں کرتے یہ بگڑی کبھی سنور نہیں سکتی. یہ طے شدہ بات ہے اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں. آخری بات, تکبیرات ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں, تکبیرات میں نے بھی خطبے میں شروع میں آج پڑھی. یہ تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ دینا, یہ بھی مطلب ہے رکوع میں, سجود میں, نماز میں, عید کے دن, بالکل ٹھیک ہے. کیا اتنی تکبیر کافی ہے؟ نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو شروع دن کی وحی میں کہہ دیا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زندگی کا مشن تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. رمضان کے مہینے میں بدر ہوا, رمضان کے مہینے میں فتح مکہ ہوئی, رمضان کے فوراً بعد شوال میں 5 ہجری میں غزوہ آداب ہوا, 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا. عرض کر چکا رمضان میں بھی کہ رمضان تو بڑا متحرک مہینہ تھا رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں. وہاں تو تحریک کی تحریک نظر آتی ہے, وہاں طائف بھی ہے, ہجرت بھی ہے, 70 صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی ہیں احد میں, اللہ کے نبی کا اپنا خون بہا طائف میں, احد کے میدان میں. کس لیے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, رب کی زمین پر رب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. روزوں کی مشقت بھی جو کرائی گئی تاکہ اس سے روحانی ترقی ہو بندے کے اندر, اور اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو, اور بندہ اللہ کے دین کے لیے متحرک ہو کر میدان عمل کے اندر آئے. تو صرف اللہ اکبر یہ نمازوں میں کہہ دینا, اذان میں کہہ دینا کافی نہیں ہے. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یا خاک یا آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست, یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. ایک اس کی تکبیر مجاہد کی جو وسعت کائنات میں گونجتی ہے, اور ہر سو وہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرتا ہے. اور ایک نباتات و جمادات بھی, پھل پھول یہ پودے, یہ سبھی تسبیح کر رہے ہیں. انسان سے صرف یہ پودوں والی تسبیح اور تکبیر مطلوب نہیں, اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی موقع ہے. تو پیش کرو اپنے دین, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. یہ تکبیر کا مفہوم ہے, اور اس تکبیر کے اس مفہوم کی ادائیگی رسول اللہ علیہ السلام کے ختم نبوت کے بعد اس امت پر ہے, اور اسی پر اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم. اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے, اس کے دین کی مدد کرو گے, تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا, اور اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.